وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
تفسير ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اظلم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا مما نفترا جو گھڑے یعنی اس میں سے جو کہ گھڑے اللہ کذباً اللہ پر جھوٹ او قال اوہیا الیہ یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے ولم یوہا الیہ شیئن جبکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی جو ہے وہ نہ نازل کی گئی ہو ومن قال اور وہ کہے جو کہ یہ کہے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ کہ ان قریب جو ہے میں ایسی ہی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا یعنی اللہ کی نازل کردہ چیز کی طرح تو یہ آیت جو ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں. اور پہلی قسم کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بات تراشتے ہیں، یعنی خود سے کوئی بات کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کہی ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو بدعتیں کرتے ہیں، یعنی خود سے شریعت کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام میں خود سے چیزیں داخل کرتے ہیں، اور پھر وہ جو بھی ان کی رسوم ہوتی ہیں یا بدعتیں ہوتی ہیں یا ان کی خواہشات ہوتی ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے، یعنی ان کو مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیتے ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی آیات کا غلط مطلب بتاتے ہیں، ان کو اس کے مطابق صحیح فتوے دینے کی بجائے غلط فتوے دیتے ہیں، اور پھر دنیا کے فائدے جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. دوسری بات یہ کہی کہ یا پھر وہ یہ کہتا ہے او قالا، یا وہ یہ کہتا ہے اوہیا الیا، کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، اور جبکہ حال کیا ہے، ولم یوہا الیہ شیئن، جبکہ اس کی طرف کچھ بھی نازل جو ہے وہ نہیں کیا گیا. تو قریش کے بعض اکابر یہ کہتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اسی طرح ہم پر بھی وحی آتی ہے، اگر یعنی ہم چاہیں تو ہم اسی طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کلام پیش کرتے ہیں. تو ایسا وہ کیوں کہتے تھے؟ تاکہ عوام کے دل سے قرآن کے اثر کو زائل کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کرتے تھے تاکہ اس کی بجائے وہ عوام کو، پبلک کو جو ہے وہ گمراہ کر سکیں. اور وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے، یہ کہہ کر کہ ہماری طرف بھی وہی نازل ہوئی ہے ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے تھے بتانا کہ کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی وحی رسول اللہ پر نہیں آتی، بلکہ کیا ہے وہ خود ہی باتیں بناتے ہیں، گھڑتے ہیں. تو جیسے وہ بنا سکتے ہیں ویسے ہم بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجاہ بن حارث، مرزا غلام احمد قادیانی، اور دوسرے بہت سے ایسے لوگ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جیسے حدیث جو ہے نا، حدیث میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دے. یعنی آپ کو پتا نا وحی کی ایک مطلوع قسم ہے، ایک غیر مطلوع، ایک وہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں اور ایک وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا. تو بعض لوگ جو ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حدیث جو ہے اس کو، ایک تو یہ کہ اس کو ماننا، دوسرا یہ کہ اس کو بیان کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا، بعض اوقات اگر ہمیں حدیث نہیں آتی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اگر ہمیں کلیئر نہ ہو، یاد نہ ہو، تو پھر ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ حدیث یہ ہے. گویا کہ اپنے کلام کو، اپنی بات کو حدیث کے ساتھ جو ہے نا بیان کر دیا. اور آپ کو پتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں اور آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ صحابہ یہ کہتے تھے اگر ان کو کسی بات میں شک تھا، وہ کہتے تھے یا تو رسول اللہ نے ایسے کہا یا پھر آپ نے ایسے کہا، یعنی دونوں میں سے ایک بات، تاکہ وہ اپنی بات سے طرف سے کوئی چیز جو ہے اس میں ملا نہ دے. تو ان کی یعنی ظلم کی دوسری قسم کیا ہے کہ وہ اتنی جرات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے حالانکہ ان پر وحی جو ہے وہ نازل نہیں ہوتی. اور تیسری قسم کیا ہے یعنی ظلم کرنے کی اور ظالمین کی، فمن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں ہم ایسی چیز نازل کر کے دکھا دیں گے. یعنی ان کی کیا جرات ہوتی تھی کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم قرآن جیسی چیز جو ہے بنا سکتے ہیں، جو اللہ نازل کرتا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، ہم ایسے ہی اور جو ہے نا اور بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے یہ بات کہی تھی وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یعنی جب یعنی قرآن کو جب انہوں نے سنا تو کہتے تھے کہ یعنی ہم چاہیں تو ایسی قرآن جیسا یا ایسی صورتیں آیتیں ہم بنا سکتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہوں کو چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لا کر دکھا دو، تو ایک بھی صورت جو ہے وہ بنا کر دکھا نہ سکے، یعنی بالکل جو ہے وہ اس جیسا جو ہے وہ نہ کر سکے. اور اسی طرح ہمیں سورت انفال میں بھی جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہ جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں پڑھ کر تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سن لیا، بس کرو سن لیا. لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں یا کر دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ تو بس اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے، وہ اس کا انکار کرتے تھے. اور آپ نے پچھلی آیات میں مستقل آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے یہ اعتراضات پڑھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک انسان ہی ہے، اس پر کوئی کلام نازل نہیں کیا، ہے نا. پھر اہل کتاب کے پاس بھی جو ہے وہ گواہی موجود تھی ان کی کتابوں میں، وہ ایسے جانتے تھے نبوت کو اور قرآن کو جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے، پھر انہوں نے بھی انکار کیا، ہے نا. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہیں ان کی یہ جو ہٹ درمی ہے، ان کا جو انکار ہے اور ان کی جو باتیں ہیں اہل کتاب کی بھی اور پھر مشرکین مکہ کی بھی، جو وہ قرآن کے اور نبی کے خلاف بکتے رہتے تھے، کہتے رہتے تھے، اور ان کی ساری باتیں یہ کبر اور غرور کا مظاہرہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر جو ہے نا وہ اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی جو ہے وہ پکڑ کی ہے اور ان کے غرور پر جو ہے نا اصل ضرب لگائی ہے. کیا کہا؟ کہ یہ تو اعلان کر دیا کہ یہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے، ان سے بڑھ کر ظلم کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی اللہ پر جھوٹی بات گھڑے یا کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے یا وہ یہ سوچے کہ میں قرآن جیسا کلام خود بنا سکتا ہوں، تو آج کے دور میں بھی یعنی آج امت مسلمہ جو ہے اس کے کیا سوچنے کی بات ہے کہ ہم کسی بات کو قرآن کی طرف منسوب نہ کریں جبکہ وہ قرآن میں موجود نہ ہو. ہم کسی بھی بات کو، کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے تو بات ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے. اور بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کی کیا ضرورت ہے، ہماری خواہشات یا رسم و رواج یا فلاں قوم کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، ہم ان پر عمل کریں تو ہماری ہمیں ترقی ملے گی، ہمیں خوشحالی ملے گی، ہے نا. اور یا پھر یہ ہے کہ ہم قرآن کو توجہ ہی نہ دیں، کیونکہ وہ لوگ یہ باتیں کیوں کرتے تھے، قرآن کو اور نبی کو جھٹلاتے تھے. ہم ماننے تو صحیح لیکن یہ کہ ان اس کو قرآن کو کھولیں ہی نہ اور نبی کی سیرت کا مطالعہ ہی نہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا گزاریں ہی نہ. تو جو لوگ بھی انکار کرنے والے ہیں، وہ قولی انکار ہو عملی انکار ہو، وہ اہل کتاب میں سے ہیں، مشرکین میں سے ہیں یا آج پھر مسلمانوں میں سے ہیں، اللہ رب العزت جو ہیں آگے کس طرح ضرب لگاتے ہیں ان کے کبر پر، کس طرح ان کو ان کے انکار کی سزا دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تم دیکھتے اور کاش کہ تم اندازہ کرتے، اذ الظالمون، جب ظالم جو ہیں، فی غمرات الموت، کہ وہ موت کی ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، جب وہ سکرات موت میں ہوں گے، اس میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، والملائکہ، اور فرشتے، باسطو ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو آج اپنی جانیں، یعنی اپنی جانیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ واپس کر دو، کیونکہ اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی، اللہ نے تمہیں تمہارے جسم میں روح ڈالی تھی، اللہ نے کہا تھا کون فیکون تو ہو گیا تھا، تو دنیا میں جینے کا حق تمہیں اللہ نے دیا تھا، تو اللہ کا تمہیں کہنا ماننا چاہیے تھا، اللہ کا تم نے انکار کیا، تم نے اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ زندگی گزاری. تو یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ موت کی کیفیت، موت کے وقت کی سختی جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ غمرات کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، موت کی سختیاں اس سے مراد ہیں. اور موت کی سختیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو کہ نافرمان ہیں, ہے نا. اور ویسے تو موت کی سختی کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جان نکالنے کا عمل تو اتنا سخت ہے, اتنا سخت ہے کہ نیک لوگ بھی اس میں سے جو ہے نا وہ گزرتے ہیں. کیوں؟ سورۃ قاف میں آیت 19 میں فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, کہ موت کی سختی جو ہے, موت کی جاکنی جو ہے وہ حق لے کر آ پہنچی اور یہ وہ چیز ہے جس سے انسان تو بھاگتا تھا, ہے نا. تو جب جان نکالنے کا وقت ہوتا ہے, جب فرشتے نظر آتے ہیں, آگے قبر کا مرحلہ ہے, تو فرشتے دیکھتے ہی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یا تو عذاب ہے یا پھر ثواب ہے. یعنی فرشتے, اگر کوئی اچھا شخص ہوتا ہے تو اچھے فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کی روح نکالنے آتے ہیں. اگر برا ہوتا ہے تو پھر ڈرونے اور عذاب والے فرشتے جو ہیں اس کی روح جو ہے وہ نکالنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, ہے نا. تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اسی طرح ہمیں جو ہے وہ سورۃ قیامہ آیت 26 سے 29 تک اللہ رب العزت کی یہ فرمان سے کیا بات پتہ چلتی ہے, کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق, کہ جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, یعنی اب کوئی ہے, کوئی دوا دینے والا, کوئی علاج کرنے والا, کوئی دارو جو ہے تمہیں دینے والا, اور تمہیں اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ تمہیں بچا دے. تو یعنی کیوں پوچھا جاتا ہے کہ انسان تو دنیا میں تو جو چاہے کرتا رہا, اب بتا کہ تجھے اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ کون بچائے گا. تو کیا تمہارا علاج معالجہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ سورۃ قیامہ میں بھی یہی حقیقت جو ہے اس کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نشاندہی کی ہے, اور بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انسان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اور کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے. یعنی اللہ جب پکڑتا ہے تو اس جیسا پکڑنے والا کوئی اور نہیں. اور پھر اللہ رب العزت جو ہے اس بات کا اعلان کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت, کہ جب یہ کہا کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب جدائی کا وقت ہے, کہاں سے جدائی؟ دنیا سے جدائی کا, جسم سے روح کی جدائی کا وقت ہے, ہے نا. تو اب جو ہے وہ جدائی کا وقت ہے, اب انسان جو ہے کچھ اور نہیں کر سکتا. اور والتفت الساق بالساق, اس پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی, پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ پے در پے تکلیفیں جو ہیں وہ آتی ہیں. یعنی موت کا وقت جو ہے یہ بڑا ہی سخت ہے. موت کا شکنجہ جو ہے ایسا ہے جیسے کوئی لوہے کا شکنجہ ہو اور کوئی کسی کو وہ اپنی گرفت میں لے لے اور انسان جو ہے وہ اسے بچ نہ سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے, احمد کی یہ روایت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی, آپ کی بے چینی کا یہ حال تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ تھا, آپ بار بار اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالتے, چہرے پر ملتے, اپنی چادر کبھی چہرے مبارک سے ہٹاتے اور کبھی ڈال دیتے. اور جب موت کی غشی تارے ہونے لگی تو آپ نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے سبحان اللہ ان للموت لسکرات, سبحان اللہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی. تو یہ موت کا وقت جو ہے یہ بڑا سخت ہے. تو یہاں پہ بھی اسی کا ذکر ہے کہ کاش تم ظالموں کو اس وقت دیکھتے جبکہ وہ موت میں, موت کی سکرات میں ڈبکیاں لے رہے ہوتے ہیں, جب وہ سختیوں میں ہوتے ہیں, اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان. حضرت عمر بن عاص جو جنہوں نے مصر کو فتح کیا, اور مصر کو فتح کرنا بڑی بات تھی, تو وہ اکثر کہا کرتے تھے جب وہ اپنی زندگی میں تھے، کہا کرتے تھے مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جن کے ہوش حواس درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے، یعنی جب وہ مر رہے ہوتے ہیں تو موت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے. جب ان کا آخری وقت قریب آیا، موت کے کنارے پہ پہنچے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کی بات یاد دلائی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے، موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں. اب سوچیں آسمان اور زمین کے درمیان پسنا، ہاتھ کی انگلی گاڑی کے دروازے میں آ جائے، کسی کھڑکی میں آ جائے، عام دروازے میں آ جائے تو برداشت نہیں ہوتی، چیخیں نکل جاتی ہیں، ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انگلی نہیں، پورا میرا جسم آسمان اور زمین کے درمیان ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پس رہا ہے، میری گردن پر جیسے کسی نے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہو، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کانٹے جو ہیں، کبھی اگر کسی کے اوپر رکھ، یعنی کوئی کانٹوں میں پھنس جائے اور پھر وہ اس کو نکالنا ہو، اس کو یا اس کے کپڑوں کو، تو کانٹوں کو کھینچا جائے، ہے نا. جیسے کوئی کہتا ہے کہ موت جو ہے یعنی روح کا جسم سے نکلنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ریشم ہو اور ریشم جو ہے اس کو کانٹے لگ جائیں اور کھینچ کر ریشم کی تاروں کو کانٹوں سے جدا کیا جائے، تو سوچیں کہ کتنا مشکل ہے. آپ دیکھیں بال ہی الجھ جاتے ہیں اور آپ ان کو سلجھاتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بچے چیخ پڑتے ہیں بعض اوقات، آپ لوگ بھی، کہ کنگھی کرنی مشکل ہو گئی ہے، درد ہو رہی ہے، کھچتے ہیں نا جب بال تو درد ہوتی ہے. تو وہ موت کی سختی جو ہے یہ بہت ہی ناقابل بیان ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں کے چیرے جانے سے زیادہ اذیتناک، کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور ہنڈیوں کے ابالنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے. اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند ہی ختم کر دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حوّن علی الموت، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی جو ہے یا اللہ آسان کر دے، ہے نا. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ موت جو ہے یہ بڑی ہی سخت ہے، اور کافروں کے لیے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، نبی کا انکار کرنے والوں کے لیے، نبی کے اسوے پر نہ چلنے والوں کے لیے اور زیادہ سخت ہے، اور زیادہ مشکل ہے. اور یہ وہ آیت ہے، یہ آیت بتاتی ہے کہ عذاب قبر بھی ہے، یعنی اس آیت سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. کیسے پتا چلتا ہے کہ عذاب قبر بھی ہے؟ جب ایک طرف فرشتے جو ہیں وہ اس کی جب روح نکالتے ہیں تو برے شخص کی روح بری طریقے سے نکالی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ لاؤ دو اپنی جو ہے وہ روح دو، اور کہتے ہیں کہ روح چھپتی ہے انسان کے اندر، جسم کے اندر، وہ نکلنا نہیں چاہتی. اور اب کیسے پتا چلتا ہے کہ موت کا عذاب ہے؟ کہ الیوم تجزون عذاب الہونی، کہ آج تجھے جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے ذلت کا. تو الیوم سے مراد قبض روح کا دن ہے، جب کسی کی روح جو ہے اس کو قبض کیا جاتا ہے. تو ایک طرف روح کو قبض کر لیا گیا ہے نا، تو ساتھ ہی کیا ہے، تجزون عذاب الہونی، کہ آج تجھے عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم اللہ پر کہتے تھے نہ حق باتیں، تم اللہ پر تہمتیں لگایا کرتے تھے. تو عذاب دیا جائے گا رسولوں کو انکار کرنے کی وجہ سے، کتابوں کے انکار کرنے کی وجہ سے، یعنی رسولوں کا انکار کرنا، نبوت کا انکار کرنا، کتاب کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا. تو یہ پورا جو انکار ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. تو عذاب جو ہے، یعنی اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے گڑوں میں سے ایک گڑا بن جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے، یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بن جاتی ہے. یعنی جیسے جہنم کی خندق، جہنم کا عذاب، تو اور نیک کے لیے قبر ایسی ہے جیسے کہ باغیچہ، باغ، وہاں پہ خوشیاں ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت سی نعمتیں ہیں، وہاں پہ بہت سی جو ہیں وہ سہولتیں ہیں. اسی طرح ہمیں سورت مومن جو ہے اس سے، اس کی آیت 46 سے بھی جو ہے وہ خاص ایک پیغام جو ہے وہ ملتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں فرماتے ہیں، کیوں انسان کو جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پوچھے ہی نہ، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پوچھے گا بھی اور عذاب بھی دے گا. جیسا کہ سورت مومن کی آیت 46 ہے کہ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح اور شام یہ لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا، فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں جو ہے وہ ڈال دو. تو یہ جو آیت ہے اس سے بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ قبروں میں ان پر آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی صبح و شام جو ہے ان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا کہ نعم عذاب القبر حق، اس سے ہی بخاری کی روایت ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے. اسی طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا. یہ بھی صحیح بخاری کی جو ہے وہ روایت ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، تو قرآن سے بھی حدیث سے بھی ہمیں جو ہے وہ دلائل ملتے ہیں کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ ہوگا. تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ذلت امیز عذاب میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا ان کے انکار حق کی وجہ سے. پھر فرمایا وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. تو ایک طرف اللہ کا فرمان ہو، اللہ کی آیات ہوں، اور دوسری طرف انسان جو ہے انکار کرے، تو انسان کے اندر یہ جرت جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، اور انسان کو یہ جرت جو ہے وہ کرنی نہیں چاہیے. یعنی مشرکین مکہ تھے وہ انکار کرتے تھے، یا اہل کتاب کرتے تھے، یا پھر آج مسلمان کرتے ہیں، تو اس انکار کی پاداش میں جو ہے وہ سزا ہوگی. اور اگلی آیت تو اور سخت ہے، اگلی آیت تو اور زیادہ لرزا دینے والی ہے، ہماری غفلت کی زندگی پر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہے. اور وہ تمام لوگ جو دنیا کی زندگی میں دنیا کو ایک کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں اور شغل میں مصروف ہیں، کوئی جو ہے وہ دولت جمع کرنے میں، کوئی ڈالر جمع کرنے میں، کوئی اپنا وے آف لیونگ کو بڑھانے میں، کوئی دنیا کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے میں، بے شک وہ حرام طریقے سے اس کو کیوں نہ ملتی ہو، یعنی اس کو کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں عیش و عشرت کے مزے جو ہے وہ لوٹے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور تحقیق تم حاضر ہو گئے نا ہمارے پاس، تم آ گئے نا ہمارے پاس، آج تم ہمارے پاس جو ہے وہ حاضر ہو گئے ہو. کیسے؟ فرادا، تن تنہا، اکیلے، نہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے وہ دوست جن کی وجہ سے تم نماز قضا کیا کرتے تھے، اللہ کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے تم آخرت کو بھولے بیٹھے تھے، نہ تمہارے وہ بیوی اور بچے جن کی وجہ سے تم اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے تم حرام سمیٹتے تھے، جن کی دنیا بنانے کے لیے تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے تھے. تو آج نہ تمہارے بیوی بچے ساتھ ہیں، نہ دوست احباب ساتھ ہیں، اور نہ تمہارے وہ دولت کے ڈھیر، نہ وہ سونا چاندی، نہ وہ زیور، نہ وہ کپڑے، نہ وہ تمہارے گھر، نہ وہ تمہاری گاڑیاں، نہ وہ تمہارا سٹیٹس، نہ وہ تمہاری شان و شوکت، نہ وہ تمہارے نوکر چاکر، نہ تمہاری وہ کھیتیاں، نہ باغات، نہ سرداریاں، نہ فیکٹریاں، آج کچھ بھی تو تمہارے ساتھ نہیں ہے نا، کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. کیسے تم آئے فرادا، اکیلے، کچھ بھی، اور نہ تمہارے وہ معبود کہ دنیا میں تم کہتے تھے کہ جب مشکل وقت آئے گی تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، آج کوئی بھی تو تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، تم تنہا ہو. کما خلقناکم اول مرۃ، کس طرح تنہا ہو جیسے ہم نے تم کو پہلی بار جو ہے وہ پیدا کیا تھا، اکیلا پیدا کیا تھا. اور اس وقت تمہارا حال کیا ہے؟ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، تم نے ترک کر دیا جو ہم نے تم کو دیا تھا. تمہاری وہ نعمتیں، تمہاری وہ دولت، وہ انعام و کرام، وہ جو کچھ بھی مال و اسباب ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، وہ سب کچھ جو ہے وہ تم چھوڑ آئے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو ہی انسان آنکھیں بند کرتا ہے، جو ہی دنیا سے جاتا ہے، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہے کہ اولاد وہ بھی الگ ہو جاتی ہے. اس کا اگر کسی نے زیور پہنا ہو تو اسے الگ کر لیا جاتا ہے، اسے اتار لیا جاتا ہے. دوست، رشتہ دار، احباب، جتنے بھی بہت ہی زیادہ پیارے کوئی کیوں نہ ہو، کیا کرتے ہیں؟ جا کر اس کو قبر کے نیچے، منو مٹی کے نیچے دبا کر آ جاتے ہیں، قبر میں ڈال کر آ جاتے ہیں، اکیلا اور تنہا. اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ صرف اس کے عمل ہیں، اچھے ہیں تو، برے ہیں تو. اور باقی سب کچھ کیا ہے؟ وراء ظہورکم، تمہاری پیٹھوں کے پیچھے ہے. آپ دیکھیں کہ میت آگے آگے ہوتی ہے، دنیا ساری پیچھے ہوتی ہے، دولت گھر میں ہوتی ہے. اور بسا اوقات تو مرنے کا کبھی کسی کا وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں سب کچھ سائن کر دو، ہمیں بعد میں مشکل نہ ہو، ہمیں عدالت میں نہ جانا پڑے، کچہری میں نہ جانا پڑے، ابھی سے سائن کر دو، ہمارے نام لگوا دو سارا کچھ، ہے نا. وراء ظہورکم، تمہاری پیٹھوں کے پیچھے ہے تمہاری اولاد، تمہارا مال اور عمل، یعنی سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ بڑی ہی سخت آیت ہے، اور آج ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اے دوسروں کے لیے، دوسروں کی دنیا سجانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے والوں، اے دوسروں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بھولنے والوں، اے دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اے دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر جو آخرت قیمتی ہے اس کو بھول جانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، سب کچھ تم دنیا میں چھوڑ جاؤ گے، ہے نا. تو یہ، یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اور اللہ رب العزت ایک اور چوٹ لگاتے ہیں، ایک اور ضرب شدیدہ، اور وہ کیا ہے؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے بارے میں زعمتم، تم نے یہ سوچا تھا، گمان کیا تھا، تم یہ سمجھتے تھے، انهم فيكم شركاء، کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، یعنی آج وہ تمہارے شریک، آج وہ تمہارے معبود، آج وہ تمہاری شفاعت کرنے والے، تمہارے سفارشی، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے اور دنیا میں تم ان سے لو لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج ہم تمہارے ساتھ ان کو دیکھ نہیں رہے، نظر نہیں آ رہے، بلکہ ہوا کیا؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. فرمایا کہ آج جو ہے وہ کیا ہوا کہ آپس میں تو تعلق قطع ہو گیا، یعنی تمہارے ان معبودوں کا، تمہارے ان سفارشیوں کا، تمہارا تو آپس میں تعلق ہی کٹ گیا، اب تو کوئی لین دین ہی نہیں ہے، اب کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، رابطے ہی ٹوٹ گئے. جب رابطے ہی ٹوٹ جائیں تو پھر جو ہے وہ آگے سے واسطہ کیسے بنایا جائے، آگے سے کام کیسے نکالا جائے، سفارش کیسے اب ہو، اب تو کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ تو سب گم ہو گئے ہیں. کیا ہوا؟ یعنی وہ سب گم ہو گئے جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، وہ تمہیں جنت میں داخلہ دلوا دیں گے، وہ تمہاری کچھ مدد کر دیں گے. اور بعض لوگ جو ہیں اس کا یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، وَدَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ تم سے سب گیا گزرا ہو گیا، وہ سب چلا گیا ہٹ گیا جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا، یعنی تمہارا وہ دعویٰ جو ہے وہ کہاں گیا، کیسے گزر گیا، ختم کیسے ہو گیا، کہاں چلا گیا، یعنی دنیا، دنیا کی زندگی، مال، اولاد، یہ سارا سٹیٹس تمہارا، یہ سب کہاں چلا گیا، اب بتاؤ. تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کتاب کا اور اللہ کی آیات کا انکار نہ کرے، اس لیے کہ اس کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اس کو مرنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور ہر ہر عمل پر انسان کی جو ہے وہ جواب دہی جو ہے وہ ہونی ہے. تو یہ آیت نمبر 93-94 جو ہے، یہ ایمان بالآخرت اور اس کے مراحل جو ہے اس کو واضح کرتی ہے.